بدھ 26 اگست کے سیربین کے ساتھ ثقلین امام کا سلام. وفاق پاکستان کے حامی اور وفاق کے نمائندوں سے علیحدگی پسند بلوچ رہنما برہم داغ بگٹی نے بات چیت کا کھلا اشارہ دے دیا.
جی بالکل, ہم سیاسی لوگ ہیں اور مسائل کا حل کسی طریقے سے چاہتے ہیں. یہ تو ایک فلش ایکٹ ہوگا کہ اگر کوئی کہے کہ میں بیٹھ کر مسائل حل نہیں کرنا چاہتا. وی وانٹ ٹو سیٹل ڈاؤن آل دی پرابلمز تھرو پولیٹیکل پیسفل وے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے مقتول رہنما نواب اکبر بگٹی کے پوتے برہم داغ بگٹی نے بی بی سی کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر پاکستان سے کوئی ان سے مذاکرات کے لیے تیار ہے تو وہ بھی مذاکرات کریں گے. انہوں نے کہا کہ اگر بلوچوں کی اکثریت چاہے تو وہ آزاد بلوچستان کے مطالبے سے دستبردار بھی ہو سکتے ہیں. امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے افغان طالبان کے نائب امیر اور حقانی نیٹ ورک کے سربراہ سراج الدین حقانی کے ایک اور بھائی عبدالعزیز حقانی کو عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے. تفصیل کے ساتھ ہمیرا کمل.
امریکی وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ پاکستان سے کاروائیاں کرنے والے حقانی نیٹ ورک کے القاعدہ سے قریبی تعلقات ہیں اور اس پر الزام ہے کہ یہ تنظیم افغانستان میں امریکی افواج اور سرکار پر حملوں میں ملوث ہے. تنظیم کے سربراہ سراج الدین حقانی واشنگٹن کے سب سے اہم اہداف میں سے ایک رہے ہیں اور اب ان کے بھائی عزیز الدین حقانی کو بھی بلیک لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے. بیان کے مطابق عزیز حقانی پر اپنے بھائی بدر الدین حقانی کی ہلاکت کے بعد حقانی نیٹ ورک کے تمام بڑے حملوں کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے.
پاکستان میں ٹیکس کے نظام پر تحقیق کرنے والے غیر سرکاری ادارے رفتار نے ٹیکس نہ ادا کرنے کے رجحان کو ملک کی بقا کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے دیا ہے. ظفر سید.
پاکستان میں صرف 0.3% لوگ ٹیکس دیتے ہیں جن کی کل تعداد 500,000 بنتی ہے. پڑوسی ملک بھارت میں یہ شرح 3% اور تعداد 3.25 کروڑ ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستانی قوم جس طرح ٹیکس دینے سے کتراتی ہے, اگر یہی رجحان جاری رہا تو یہ صورتحال نہ صرف ملک کو دیوالیہ ہونے کی طرف لے جائے گی بلکہ اس رجحان کی وجہ سے ملکی بقا کو بھی خطرات لاحق ہو جائیں گے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حکومتی دعووں کے باوجود پاکستان میں ٹیکس اکٹھا کرنے کی شرح میں گزشتہ 10 برس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا.
افغانستان کی حکومتی فورسز اور طالبان عسکریت پسندوں کے درمیان جنوب مشرقی صوبے ہلمند کے ایک بڑے فوجی اڈے پر قبضے کے لیے شدید لڑائی جاری ہے. طالبان کے ترجمان نے پاکستانی خبر رسان ادارے کو بتایا ہے کہ ان کے جنگجوؤں نے ضلع موسیٰ قلعہ کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا ہے, لیکن ہلمند کے گورنر کے ترجمان کا کہنا ہے کہ لڑائی اب بھی جاری ہے. اگر طالبان موسیٰ قلعہ پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں تو یہ صوبہ ہلمند کا دوسرا ضلع ہوگا جو جنگجوؤں کے کنٹرول میں چلا جائے گا. بنگلہ دیشی حکام نے بتایا ہے کہ میانمار کی سرحد پر بارڈر سیکیورٹی فورس اور برما کے مشتبہ علیحدگی پسندوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں. بنگلہ دیش کے بارڈر گارڈز کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل عزیز احمد کا کہنا ہے کہ باغیوں نے بارڈر پر گشت کرنے والے گارڈز پر فائرنگ کی, جس کے بعد شدید لڑائی شروع ہو گئی. اس لڑائی کے دوران ایک بنگلہ دیشی فوجی زخمی بھی ہوا ہے. چین کے مرکزی بینک کی جانب سے اپنی معیشت کو استحکام دینے کے لیے شرح سود میں کمی کے باوجود چین کی اسٹاک مارکیٹ آج بھی کاروبار کے اختتام تک مندی کا شکار رہی. آج شنگھائی اسٹاک ایکسچینج مندی اور تیزی کے ملے جلے رجحانات دکھانے کے بعد گزشتہ روز کی تجارت کے مقابلے تقریباً 1.5% کمی کے ساتھ 2,927.29 پر بند ہوئی. جنوب بھارت کی ایک عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہے جس کے مطابق اگر خاتون کو کسی دوسرے مرد سے جنسی تعلق کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے تو وہ اپنے سابق شوہر سے نان نفقے کا مطالبہ نہیں کر سکتی. اور ادھر بھارتی ریاست گجرات میں نسلی فسادات کے دوران کم از کم 3 افراد مارے گئے ہیں, جن کے بعد ہزاروں فوجیوں کو وہاں تعینات کیا گیا ہے تاکہ کرفیو نافذ کیا جا سکے. تفصیل کے ساتھ معصومہ ملک.
وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی آبائی ریاست کے عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کی ہے اور ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ تشدد سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور آگے بڑھنے کا واحد طریقہ پرامن مذاکرات ہیں. ریاست میں منگل کو پٹیل برادری کو بہتر تعلیم اور ملازمت کے مواقع فراہم کرنے کی تحریک کی قیادت کرنے والے نوجوان ہاردک پٹیل کی گرفتاری اور رہائی کے بعد کئی علاقوں میں پرتشدد واقعات پیش آئے تھے.
2009 سے جنبش سبز ایران نامی تحریک کے دوران مظاہروں کی پاداش میں سزا پانے والی خاتون کی قید میں مزید توسیع کر دی گئی ہے. خیال کیا جاتا ہے کہ 12 ہدایت نامی خاتون سب سے زیادہ قید کاٹنے والی خاتون ہیں, جنہیں سابق صدر محمود احمدی نژاد کے دوبارہ ہونے والے متنازع الیکشن کے خلاف مظاہروں کے دوران گرفتار کیا گیا تھا. امریکی ریاست ورجینیا میں ٹی وی کے لائیو نشریات کے دوران دو صحافیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ڈبلیو ڈی بی جے 7 نامی مقامی چینل پر چلنے والی فوٹیج میں ایلیسن پارکر کو انٹرویو کا آغاز کرتے دیکھا جا سکتا ہے، جب اچانک 8 گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، پھر کیمرہ گھومتا ہے اور زمین پر گر جاتا ہے اور چیخنے کی آوازیں سنی جا سکتی ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 24 سالہ ایلیسن پارکر اور 27 سالہ کیمرہ مین ایڈم وارڈ شامل ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
نہیں ہے یہاں پر، ہم لوگوں سے بچھڑے ہوئے ہیں۔
میرے بھائی سردار دارو خان ابابکی کو 28 دسمبر 2010 کو سریا مل کالونی سے خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں نے اٹھا لیا ہے۔
اسیران بلوچستان کے لواحقین،
میرے بھائی کو اور وہ تمام بلوچ اسیران کو منظر عام پہ لے کر آؤ۔ اس ملک میں قانون آئین بنا ہوا ہے، عدالتیں موجود ہیں، تو آپ ان کو عدالت میں پیش کرنے۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہی ہیں۔ بلوچستان کے قوم پرست رہنما نواب اکبر بگٹی کی نویں برسی کے موقع پر ان کے ایک سیاسی جانشین اور پوتے نواب برہمداغ بگٹی نے وفاقی حکومت کے نمائندوں سے بلوچستان کے مسئلے پر بات چیت کے لیے رضامندی کا واضح اشارہ دیا ہے۔ انہوں نے بی بی سی اردو سے خصوصی گفتگو کے دوران یہ بھی کہا ہے کہ وہ جمہوری روایات پر یقین رکھتے ہیں، لہذا اگر بلوچ عوام فیصلہ کریں گے تو وہ آزاد بلوچستان کے مطالبے سے دستبردار ہو سکتے ہیں۔ بی بی سی اردو کے ساتھی عادل شاہزیب نے اب سے کچھ دیر پہلے نواب برہمداغ بگٹی سے بات کی اور پوچھا کہ نواب اکبر بگٹی کی ہلاکت کو 9 برس ہو گئے ہیں، اس دوران ان کے قتل پر اب تک جو پیش رفت ہوئی ہے کیا وہ اس سے مطمئن ہے؟ برہمداغ بگٹی،
یہ تو منحصر ہے پاکستان کے حکمرانوں پر کہ وہ جو واقعات ہوئے 2006 میں اس کے بعد کیا تحقیقات ہوئی یا کیا نہیں ہوئی یا کیا حقائق سامنے آئے، اب تک بھی کچھ ہمیں پتا نہیں ہے کہ وہ کس حالات میں ان کی شہادت ہوئی اور واقعی جہاں پر انہیں دفنایا گیا وہ ان کی ڈیڈ باڈی وہاں پر ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آج بھی وہاں پر آرمی کی ایف سی کی چیک پوسٹیں ہیں ان کی جو قبر ہے، ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے بجائے تحقیقات کرنے کے۔ تو وہ تو ابھی تک 9 سال ہو رہے ہیں، وہاں پر آپریشن بھی اسی طرح ہو رہا ہے، پورے بلوچستان میں قتل و غارت بھی جاری ہے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اس وقت کسی کے دل میں اچانک اتنا رحم آ جائے کہ وہ حقائق سامنے لائیں اور جو کہ کلپرٹس ہیں پرویز مشرف صاحب اور دوسرے اور لوگ ہیں آزادی سے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔
برمداز صاحب یہ بتائیں کہ چودھری نثار صاحب جو ہیں پاکستان کے وزیر داخلہ، آج کل وہ لندن آئے ہوئے ہیں اور کچھ رومرز افواہیں ایسی بھی ہیں کہ وہ کچھ بلوچ رہنما ہیں جو کہ سیپریٹ ہونا چاہتے ہیں پاکستان سے، ان سے کچھ بات چیت کریں گے، ملاقاتیں کریں گے، تو کیا آپ سے کسی نے رابطہ کیا ہے؟ کوئی ان سے آپ کی ملاقات کا امکان ہے؟
جی ہم نے بھی سنا ہے اخبارات میں اور کچھ دوستوں سے، لیکن ہم سے کوئی ملاقات نہیں کی، نہیں کوئی میسج ان کا کبھی آیا ہے، ابھی تک تو نہیں آیا ہے۔
لیکن اگر وہ رابطہ کریں اور آپ سے ملنا چاہیں تو کیا آپ ملنا چاہیں گے ان سے؟
جی بالکل، ہم سیاسی لوگ ہیں اور مسائل کا حل سیاسی طریقے سے چاہتے ہیں، یہ تو ایک فلش ایکٹ ہوگا کہ اگر کوئی کہے کہ میں بیٹھ کر مسائل حل نہیں کرنا چاہتا۔ آف کورس وی آر پولیٹیکل پیپل اینڈ وی وانٹ ٹو سیٹل ڈاؤن آل دی پرابلمز تھرو پولیٹیکل پیسفل ویز۔
تو مطلب پہلے جو آپ کا ایک مطالبہ تھا کہ وہاں سے پہلے فوج نکالی جائے بلوچستان سے، تب جا کے آپ گورنمنٹ سے بات کریں گے، یا جس طرح کے ہر بیار مری کی ایک کلیئر کٹ لائن ہے کہ ہم صرف آزاد بلوچستان پہ ہی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کی طرف سے رابطہ کیا جائے تو آپ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟
دیکھیں میں جی اب بھی یہی کہتا ہوں کہ ماحول سازگار ہونا ٹاکس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے کہ اگر آپ مذاکرات کریں اور وہاں پر لوگوں کی قتل و غارت جاری ہو، تو اسی لیے ہم نے پہلے کہا تھا کہ جو آپریشن ہے وہ بند کی جائے، تمام فورسز جو وہاں پر آپریشن میں اس وقت ملوث ہیں ان کو واپس بلایا جائے اور پھر اس کے بعد بات چیت کے لیے حالات سازگار ہو سکتے ہیں۔ اب بھی ہماری یہ ڈیمانڈ ہوگی، یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک ایز اے ڈیمانڈ رکھ رہے ہیں کہ اس کے بغیر ہم نہیں کریں گے، ایک ہونی چاہیے۔
نواز صاحب، گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو پیشکش ہو جاتی ہے مذاکرات کی یا کوئی رابطہ ہو جاتا ہے تو ممکنہ ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے؟
جی یہ تو ہمیں تو پتا نہیں ہے، یہ تو آپ انہیں سے پوچھیں کہ وہ کیا ایجنڈا رکھتے ہیں۔ ہم تو مظلوم قوم ہیں اور پچھلے 9 سالوں سے ہمارے اوپر آپریشن ہو رہا ہے، ہم تو صرف اپنے لاشوں کے دفنانے میں ہی مصروف ہیں، طاقتور وہی ہیں کہ کیا دینے کے لیے وہ تیار ہوں گے، کیا ماننے کے لیے وہ تیار ہوں گے، اور کیا ایجنڈا وہ رکھتے ہیں. ہمارے تو اپنے ایجنڈے ہیں آف کورس, اگر وہ آتے ہیں تو ہمارے بھی اپنے دوست ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہم ان سے صلاح مشورہ کریں گے, جو ہماری میجورٹی سے متفق ہوں گے ہم وہی ان کو پیش کریں گے.
اس سے پہلے کیا گورنمنٹ نے کسی طرح آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے کسی چینل پہ, مطلب ماضی میں بھی چار پانچ چھ سال پہلے اس طرح کی؟
جی ہاں, بہت بار انہوں نے کی ہے لیکن کبھی کوئی سیریس میسج نہیں. تو ایسے ہی کوئی ایک بار ہم تھے نیوزیلینڈ سے پہلے, ہمیں میسج آئے تھے چیف منسٹر صاحب کے, اسلم رئیسانی صاحب اور رحمان ملک کے, تو ان کے بعد انہی کے ہی پارٹی کے جو لیڈر ہیں زرداری صاحب اور کچھ اور ان کے ٹاپ لوگ, تو ان کا بھی میسج آیا اور ہم نے بھی پوچھا کہ بھائی یہ لوگ ہمیں میسج کر رہے ہیں, کیا ان میں صداقت ہے؟ تو ان کے اپنے ہی لیڈر سے ہماری طرف میسج آیا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, ویسے آپ اگر بیٹھنا چاہتے ہیں تو بلا شک آپ رحمان ملک اور رئیسانی صاحب کے ساتھ بیٹھیں چائے پئیں, لیکن آرمی اور اسٹیبلشمنٹ بات کرنا نہیں چاہتی. تو ہم نے چھوڑ دیا اس بات کو, کبھی بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ ہو آرمی ہو ان کی طرف سے کبھی بھی کوئی پیشکش نہیں ہوئی.
برمداغ مفتی صاحب, آپ یقیناً بلوچ عوام سے کسی نہ کسی طرح سے رابطے میں بھی ہوں گے, تو کیا ان کی طرف سے کوئی ایسا دباؤ نہیں ہے آپ پر یا دیگر جو رہنما ہیں بلوچ جو سیپریٹسٹ موومنٹ ہے ان کے, کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ بات چیت سے کیا جائے؟
سیکنڈ بار آپ پوچھ رہے ہیں یہی کوئسچن, اس سے یہ تاثر لگ رہا ہے کہ ہم بات کرنا نہیں چاہتے. آف کورس وی آر ریڈی ٹو ٹاک, بیٹھے ہیں, کب آپ نے کہا؟ 10-15 سال ہوئے ہیں, کب آپ نے کوشش کی؟ صرف بات اخبارات اور اپنے آپ جو آپ کے جو میٹنگز ہیں پاکستان میں جو ہوتے ہیں ان میں یہ لوگ ہر وقت کہتے ہیں کہ بھائی پرامن بلوچستان کا پروگرام ابھی شروع ہو گیا ہے, کبھی کہتے ہیں ان کو عام معافی دے دیا ہے, کبھی کہتے ہیں ان کو بس آ جاؤ ورنہ صفائی ہستی سے مٹا دیں گے. ہم نے تو پہلے کہا ہے کہ طاقتور تو وہی ہیں, وہ اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں. ہم نے تو کبھی بھی کسی بھی موقع پر یہ نہیں کہا کہ ہم بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نہیں چاہتے. 17 مارچ کا جب واقعہ ہوا ڈیرہ بگٹی میں, میرے گرینڈ فادر پر اٹیک کیا گیا اور ہمارے گھر پر 70 لوگ مارے گئے, اور دوسرے دن ہی انہوں نے ایک چودھری شجاعت اور مشاہد حسین آئے مذاکرات کے لیے. میرے گرینڈ فادر نے کبھی اس سے انکار نہیں کیا کہ ایک دن پہلے 70 لوگ مر چکے ہیں. ہم آج بھی یہی کہتے ہیں کہ مسائل کا حل پیسفل طریقے سے ہونا چاہیے, لیکن آرمی پولیٹیکل لوگ ہیں نہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل بائی فورس. کبھی کسی نے پچھلے 10-15 سالوں سے کوئی پریکٹیکل سٹیپ لیا کہ جائیں ان سے بیٹھیں اور اصل مسئلہ کو سمجھیں اور اس کے حل کے لیے پیش رفت کریں؟ کبھی کسی نے یہ صرف اخبارات اور اپنے ہی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کی باتیں اور افواہیں کرتے ہیں کہ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ بھائی ہم تو تیار ہیں, یہ لوگ بات نہیں کرتے.
برمداغ صاحب, اس سے تو یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ اگر تو پاکستانی گورنمنٹ کے نمائندے آپ کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں اور معاملات طے پا جائیں تو بلوچستان پرامن بلوچستان بن سکتا ہے, پاکستان جو ایک پرامن پاکستان بن سکتا ہے.
دیکھیں جی, شروع بھی انہوں نے ہی کیا, ختم بھی ان کو کرنا ہوگا, طاقت بھی انہی کے ہاتھ میں ہے. ہمارے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے, نہ ہی ہمارے پاس کوئی اتنی بڑی آرمی ہے کہ ہم اس سے لڑ رہے ہیں اور ہم بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں. وہ جس طریقہ کار پہ پچھلے 10-15 سالوں سے چل رہے ہیں, وہ ان کو خود سمجھنا ہوگا کہ اس خون خرابے اور بائی فورس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور ان کو یہ شکست ہے کہ انہوں نے پچھلے 10-15 سالوں سے آپریشن ٹارچر کل اینڈ ڈمپ, لوگوں کو پکڑنا لے جانا غائب کرنا, ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینکنا, کیا ہوا ہے, کیا حاصل ہوا ہے کچھ؟ کیا بلوچ کے مائنڈ سیٹ میں کمی آئی ہے یا اس سے اور بھی زیادہ بڑھتا جا رہا ہے؟ تو یہ ان کو خود سمجھنا ہوگا, اس ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا ان کو, ایک پولیٹیکل اور پیسفل سولوشن کے لیے ٹاکس کے لیے ان کو آگے آنا ہوگا.
برمدا صاحب, پاکستانی گورنمنٹ مسلسل انڈیا پر الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ بلوچستان کی جو تحریک ہے بھارت سے ان کو مدد مل رہی ہے, آپ کا کیا اوپینین ہے اس پہ؟
دیکھیے جی, میں تو پہلے بھی 100 بار کہہ چکا ہوں کہ آپ کو انڈیا نے تو نہیں کہا کہ آپ بلوچستان میں آپریشن شروع کریں, آپ کو انڈیا نے کہا کہ آپ 50 سالوں سے ڈیرہ بگٹی سے گیس نکالیں اور وہاں کے لوگوں کو لکڑیاں جلانے پر آج تک مجبور کریں. باقی بلوچستان کو تو چھوڑیں, آپ ڈیرہ بگٹی کے لوگ لکڑیاں جلا رہے ہیں 50 سال سے جہاں سے گیس نکل رہا ہے, یہ بھی آپ کو انڈیا نے کہا ہے. اور جب اس سے ری ایکشن ہوتا ہے, لوگ اٹھتے ہیں, لوگ ری ایکٹ کرتے ہیں, اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, تو پھر آپ کہتے ہیں انڈیا کا لیبل لگا دیتے ہیں. یہ تو اپنے ہی ان کی ناکامیاں ہیں اور اپنے ہی جو کرتوت ہیں ان کو چھپانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ کبھی انڈیا. آف کورس آن دا ادر سائڈ, اگر بلوچستان میں آپریشن ہوتا ہے, ہمیں مارا جاتا ہے, ہمارے لوگ ہر دن, ہماری عورتیں بچے مارے جاتے ہیں. آج بھی ڈیرہ بگٹی میں آپریشن ہوا اور وہاں پر ہیلی کاپٹروں سے بمباری کی گئی اور 2 عورتیں شہید ہوئی اور 4 بچے اور کچھ زخمی ہوئے. تو یہ بھی آپ کو انڈیا نے کہا ہے کہ آپ کریں تو لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں, تو آپ پھر اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں. اور اس میں اگر ہمیں انڈیا سپورٹ کرے, کوئی بھی سپورٹ کرے, وہ ہم تو کبھی بھی اسے انکار نہیں کریں گے, کیونکہ ہم تو اپنے دفاع کے لیے کر رہے ہیں. اپنے دفاع کے لیے اگر کوئی کسی سے مدد مانگے تو میرے خیال میں وہ غلط بات تو نہیں ہے. آپ کہیں کہ ہم آپ کو مار رہے ہیں اور آپ کسی سے مدد بھی نہیں مانگے, بس مرتے جائیں.
ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انڈیا ہماری مدد کرے تو ہم وہ ایکسیپٹ کریں گے, تو دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ سے پورا مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں. پاکستانی گورنمنٹ اپنی طرف سے الزامات لگائے گی, آپ کی اپنی الگ سے لائن ہوگی, مطلب ایک حل کی طرف کیسے جائیں گے؟
اگر پاکستانی گورنمنٹ خود سمجھتے ہیں کہ مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے ہونا چاہیے تو ان کو پریکٹیکلی کچھ سٹیپ لینے پڑیں گے. صرف باتوں سے تو کچھ نہیں ہوگا. 15 سالوں سے آپریشن کرتے رہیں گے, لوگوں کو مارتے جائیں گے, آف کورس لوگ تو ڈھونڈیں گے رائٹ لیفٹ کہ کوئی ہماری ہیلپ کرے, اقوام متحدہ ہماری ہیلپ کرے, امریکنز ہمارے ہیلپ کرے اور کوئی ہمارے ہیلپ کرے کہ یہاں پر خون خرابہ رکے. تو چپ تو نہیں رہیں گے, آپ ہمیں مارتے رہیں اور ہم چپ چاپ آرام سے بیٹھے رہیں.
ابھی جو بلوچستان میں جس طرح ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور پاک چائنا جو اکنامک کوریڈور ہے, سڑکوں کا جال پھیلایا جا رہا ہے, مطلب مختلف میڈیا میں بھی رپورٹس آ رہی ہیں, تو آپ کا نہیں خیال کہ صوبے کے حالات بدل جائیں گے اور بلوچ عوام خوشحال ہوں گے اس کے بعد؟
بلوچستان میں جو بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہو, کوریڈور ہو, گوادر کوریڈور ہو, جو بھی ہو, بلوچ کی کنسنٹ اس میں ہے یا نہیں ہے, اور بلوچستان میں کس طرح کی گورنمنٹ ہے, وہاں پر ایک آپ کا پاکستان کا وائس رائے ہے جنرل جنجوا صاحب, وہی سب کچھ ہینڈل کر رہے ہیں, باقی سارے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں صرف شو کے لیے ہیں. تو اس سچویشن میں آپ اس کو تو پہلے نمبر ایک کے عوامی گورنمنٹ ہے ہی نہیں, اور اس طرح کی گورنمنٹ کو ہر جگہ پر دنیا میں اگر آپ جہاں پر ایک قوم کو اس کے وسائل کو قبضہ کیا جائے تو اس طرح کی گورنمنٹ ہر کوئی طاقتور اگر جاتا ہے, آپ عراق میں دیکھیں, افغانستان میں دیکھیں, پاسٹ میں ان کو ایک بنانا پڑتا ہے دکھاوے کے لیے, تو وہی بلوچستان میں اب بھی ہے. اور دوسرا, ترقی کے لیے تو بلوچ خود ہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے. کیا بلوچ عوام کو پتا ہے کہ اس میں کیا ہے, کیا ایگریمنٹ ہوئی ہے چائنا کے ساتھ؟ تو اگر بلوچ کو پتا بھی نہیں ہے یہ اور اس کا کنسنٹ ہی نہیں ہے, تو کیسے یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلوچ کے لیے فائدہ ہوگا؟ یا ہمیں تو کچھ پتا بھی نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے.
اگر مذاکرات پاکستان سے ہوتے ہیں, اس میں معاملات طے پا جاتے ہیں, تو آپ آزاد بلوچستان کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں گے؟
یہ ہمارے لوگوں کا ڈیمانڈ تھا, ڈیمانڈ ہے. ہم انہیں سے ہی مشورہ کریں گے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں, اور اگر لوگ ہمارے دوست ساتھی اکثریت اسی بات پر متفق ہیں, ہم وہی ڈیمانڈ رکھیں گے.
بلوچ عوام چاہیں تو آپ پاکستان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں؟
آف کورس, آئی ریسپیکٹ ڈیسیژن آف دی میجورٹی آف مائی پیپل.
بلوچستان ریپبلکن پارٹی کے سربراہ نواب برہمداغ بگٹی, جو نواب اکبر بگٹی کی نویں برسی کے موقع پر ایک بی بی سی اردو سروس کے ساتھ ایک خصوصی گفتگو کر رہے تھے, اور گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھی عادل شاہ سے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے بلوچ آبادی والے اکثر علاقوں میں بلوچ رہنما نواب محمد اکبر خان بگٹی کی نویں برسی کے موقع پر شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی, جبکہ صوبے کے ضلع کیچ سے دو افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ دونوں افراد کو گوادر سے مند جاتے ہوئے گرفتار کر کے ہلاک کیا گیا. تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد قاسم.
نواب بگٹی کی برسی کے موقع پر ہڑتال کی کال بلوچ ریپبلکن پارٹی اور جمہوری وطن پارٹی نے دی تھی. ہڑتال کی کال کے باعث کوئٹہ شہر کے متعدد علاقوں کے علاوہ بلوچستان کی بلوچ آبادی والے زیادہ تر علاقوں میں کاروباری مراکز بند رہے. بلوچ ریپبلکن پارٹی کے مرکزی ترجمان کے مطابق بلوچستان اور سندھ کے علاوہ یورپی ممالک میں نواب بگٹی کی برسی کے موقع پر تعزیتی ریفرنس بھی منعقد کیے گئے. پارٹی کے ترجمان نے بھی الزام عائد کیا ہے کہ آج ڈیرہ بگٹی میں سوئی اور پٹ فیٹر کے درمیان سیکورٹی فورسز نے کارروائی کی ہے, جس میں بے گناہ لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. خیال رہے کہ نواب بگٹی 26 اگست 2006 میں سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں ایک فوجی آپریشن کے دوران مارے گئے تھے. ان کے قتل کے واقعے کے بعد بلوچستان کے بلوچ آبادی والے علاقوں میں بدامنی کے واقعات میں مزید اضافہ ہو گیا. سرکاری حکام جان چند بلوچ قوم پرست سرداروں اور سختگیر موقف کے عامل بلوچ قوم پرست عناصر کو اس کی ذمہ دار ٹھہراتے رہے, وہاں انہوں نے بیرونی مداخلت بالخصوص بھارت کو بھی مورد الزام ٹھہرایا. اس الزام کو قوم پرستوں کی قیادت میں قائم بلوچستان کی موجودہ حکومت میں بھی دہرایا جا رہا ہے. اس حوالے سے بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے.
میں فرام دا ڈے فرسٹ یہ کہتا آ رہا ہوں کہ NDS جو ہے وہ را کا ایک سیٹلائٹ ہے اور را کا ایک سبلیکٹ سی ایک آرگنائزیشن ہے. تو NDS اور را کا جو گٹھ جوڑ ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا, فرام دا ڈے فرسٹ میں یہ کہہ رہا ہوں.
ان الزامات کے برعکس بلوچستان کی قوم پرست جماعتیں مشرف حکومت کی پالیسیوں کو حالات کی خرابی کا ذمہ دار ٹھہراتی رہی ہیں، اور ان کے مطابق مشرف کے دور میں شروع کیے جانے والے میگا پروجیکٹس کا مقصد بلوچستان کے وسائل کو یہاں کے عوام کی مرضی کے خلاف استعمال کیا جانا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گوادر میں میگا پروجیکٹس کے نام پر باہر سے ایک بڑی آبادی کو لایا جائے گا، جس سے وہاں کی مقامی آبادی اقلیت میں تبدیل ہوگی۔ ادھر ضلع کیچ سے آج صبح دو افراد کی تشدد زدہ لاشیں برامد کی گئیں۔ دونوں افراد کی شناخت ہو چکی ہے، جن میں سے ایک کا تعلق کیچ کے علاقے مند اور دوسرے کا تعلق گوادر سے تھا۔ کیچ انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق دونوں افراد گزشتہ روز گوادر سے مند کے لیے نکلے تھے۔ انہیں نامعلوم افراد نے الگ کرنے کے بعد ان کی لاشیں بلنگور کے علاقے میں پھینک دی تھی، تاحال ان کو الگ کرنے کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے۔ دوسری جانب قلعدم عسکریت پسند تنظیم یونائیٹڈ بلوچ آرمی نے ضلع کلات کے علاقے جوان میں دو مقامات پر سیکورٹی فورسز پر حملے اور ان کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں ہوئی۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
قلات کا ذکر ہے تو یہاں پہ ہم اس طرف بھی چلتے ہیں کہ حکومت پاکستان کافی عرصے سے کوشش کر رہی ہے، یا اعلان کم از کم کر رہی ہے، کہ بلوچ قوم پرست رہنماؤں سے مذاکرات کرے، خاص طور پہ جو باہر مقیم ہیں۔ اور لیکن ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے سنا نواب برہمداغ بگٹی کی بات چیت، جو انہوں نے بی بی سی اردو سے ایک نواب اکبر بگٹی کی نویں برسی کے موقع پر ایک خصوصی بات چیت کے انٹرویو کے طور پر کی۔ ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک حکومت پاکستان کی جانب سے کسی بھی ایک با اختیار آدمی نے ان سے بات چیت کی کوشش نہیں کی ہے۔ بہت عرصے قبل بات چیت کی کوشش کی گئی تھی، اور جنہوں نے کوشش کی تھی انہوں نے خود بتایا تھا، یا ان کے سامنے بقول ان کے کہا تھا کہ پاکستان کے مقتدر ادارے جو ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ فوج کی یا دوسرے سیکیورٹی ادارے جو ہیں، وہ بات چیت کرنے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ اسی دوران پاکستان کے ذرائع ابلاغ کے حوالے سے یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ خان آف قلات سے رابطہ کیا پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی حکومت کے وزرا نے، وہاں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، کیونکہ خان آف قلات نے کہا آپ لوگوں میں سے وہ بات کرے جو با اختیار ہو۔ تو پاکستانی ذرائع ابلاغ میں حکومت پاکستان کے اعلیٰ عہدیداروں کی علیحدگی پسند بلوچ رہنماؤں کے ساتھ رابطوں کے بارے میں خبریں جس طرح آتی رہی ہیں، اسی میں یہ بھی خبر آئی ہے حال ہی میں کہ پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان ان رابطوں کے بارے میں اشارہ دیتے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ علیحدگی پسند بلوچ یا جو غیر ممالک میں مقیم ہیں ان سے بات چیت کریں گے۔ چودھری نثار علی خان اس وقت لندن میں موجود ہیں، وفاقی وزیر داخلہ کی حیثیت سے ان کی کیا سرگرمیاں ہیں اس بارے میں لندن ہائی کمیشن سے اطلاع ملی ہے کہ ان کی سرگرمیوں کے بارے میں فی الحال میڈیا سے کوئی بات چیت شامل نہیں ہے، نہ میڈیا کو کچھ بتایا جائے گا۔ جو کچھ بھی اطلاعات ہیں وہ وہی ہیں جو پاکستان کے اخباری اداروں ذرائع ابلاغ میں شائع ہوتی رہی ہیں۔ اب کیا آیا چودھری نثار علی خان کسی بلوچ علیحدگی پسند رہنما سے رابطہ کریں گے یا رابطہ کیا ہے، اس بارے میں ابھی کسی حتمی اطلاع کی کوئی ہمیں نہیں ملی ہے، لیکن یہ جاننے کے لیے کیا کسی سے بھی رابطے کی کوشش کی ہے، میں نے خان آف قلات سلمان داؤد سے رابطہ کیا جو برطانیہ میں مقیم ہے، کہ کیا ان سے ابھی تک کسی نے رابطہ کیا ہے؟
جہاں تک ہمارے بلوچ ہمارے سے آ کے ملے ہیں ان سے ہم لوگوں نے ملاقات کی ہے، اور جہاں تک چودھری نثار یا اور کسی کے ساتھ نہ ہم لوگ ملنا چاہتے ہیں اور نہ کبھی ہم لوگوں نے اس قسم کی خواہش ظاہر کی۔
تو اب تک آپ کے جو بات چیت ہوئی ہے بلوچستان کی حکومت کے وزراء یا ان کے نمائندوں سے، اس میں کبھی کوئی وفاقی حکومت سے بات چیت یا کوئی رابطے کی کوئی ذکر ہوا ہے آپ سے؟
جی، میرا بڑا کلیئر ایک سٹانس ہے کہ اگر ہم بات کریں گے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، اور وہ بھی اگر کوئی بیچ میں بیٹھے گا ایز منصف تب ہم جا کے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جہاں یہ وفاقی حکومت ہو یا کوئی اور ہو، ان کے ساتھ نہ ہم نے کبھی خواہش ظاہر کی ہے نہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔
چودھری نثار علی نے کچھ عرصے پہلے ایک پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ بلوچستان سے جو علیحدگی پسند لوگ ہیں ان سے کچھ مذاکرات کے امکانات ہیں،
وہ مجھے جی معلوم نہیں ہے، تو جن کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں انہیں سے ہی ہم پوچھ سکتے ہیں کہ ان سے کوئی اگر رابطہ ہوا ہے یا نہیں۔
آپ کے علاوہ جو یہاں پہ علیحدگی پسند یا قوم پرست بلوچ رہنما لندن میں ہیں، آپ کے ان سے رابطے ہیں؟ کسی نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ حکومت ان سے رابطہ کر رہی ہے آپ کے علاوہ بھی؟
میرا رابطہ جو ہے وہ صرف نوابزادہ ایئر مری کے ساتھ ہے، باقی کسی کے ساتھ نہ رابطہ ہے نہ میرا کوئی ایسے قسم کا کوئی شوق ہے رابطہ کرنے کا۔
تو ان لوگوں سے، یعنی ہربیار مری صاحب سے کسی نے رابطے کی کوشش کی جو انہوں نے آپ سے ذکر کیا؟
وہ آپ خود ان سے پوچھ سکتے ہیں، میں ان کا کوئی نمائندہ نہیں ہوں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک یہ لوگ بلوچستان کی ایشو کو سمجھتے ہوں، کیونکہ میرے خیال میں ان کو جو ہے ابھی پھر کوئی نرسری میں ڈال کے اور 47 سے ان کو تاریخ تھوڑا سکھانا پڑے گا، تب جا کے ان کے موٹے ذہنوں میں کچھ شاید چلا جائے. ادروائز جو ہے ہم لوگ کا بڑا سمپل سا بلوچستان کے ایشوز ہیں، اور یہ جس طرح کوشش کر رہے ہیں یہ اپنا ہی پوائنٹ آف ویو یا ہر کسی کا ایک اپنا نریٹو ہوتا ہے، وہی جو ہے آگے کر رہے ہیں، مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں لگتا ہے.
یعنی یہ بلوچستان کے معاملات کو بلوچستان کے لوگوں کے خیالات کے مطابق سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں.
اگر آپ کو میں ایک چیز کوٹ کروں، ڈاکٹر مالک کا ریسنٹلی ایک انٹرویو میں نے دیکھا، اور جو انہوں نے سینڈک کے بارے میں کہا ہے کہ یعنی جو ایک ادھر کباڑی فروش ہے اس کے برابر بھی بلوچستان حکومت کو سینڈک کے جو ہو رہے اس سے اتنا بھی پیسہ نہیں مل رہا، تو میں بالکل ان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں.
تو اب اگر پاکستان میں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو پالیسی اپنائے ہوئے ہے بلوچستان میں حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے، جس میں ظاہر ہے سختی بھی بہت زیادہ کی جا رہی ہے، تو اس کے لیے آپ ان کو ایڈوائس نہیں دے رہے کوئی؟
بلوچستان یا آپ اگر براڈر اسپیکٹر میں پاکستان کو بھی دیکھ لیں کہ آدھا ملک چلا گیا انہی کی وجہ سے، جو تھوڑا بہت بچا ہوا ہے بھی ہم تین پروونس خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کراچی اور سندھ میں جو ہے یہ آپریشن چل رہے ہیں.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں،
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں، تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے، یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے، تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکو.
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان نے اسپاٹ فکسنگ میں سزا یافتہ کھلاڑی محمد عامر، سلمان بٹ اور محمد آصف کی فوری طور پر پاکستانی ٹیم میں واپسی کے امکان کو مسترد کر دیا ہے.
ابھی جو 5 سال وہ نہیں کھیلے، اپنے آپ کو پروو کریں گریڈ 2 لیول پر، پھر اس کے بعد اگر اس میں بھی کامیاب ہوتے ہیں تو پھر گریڈ 1 کھیلیں، پھر اس کے بعد اس میں کامیاب ہوتے ہیں. دیکھیں یہ لمبا راستہ ہے اور ان کی ایکسپٹنس یوں نہیں ہوگی کہ 5 سال نہیں کھیلے وہ فورن ٹیم میں آ جائے، بالکل نہیں ہوگا ایسا.
پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ پہلی پاکستان سپر لیگ 4 سے 24 فروری تک دوحہ قطر میں ہوگی. اس لیگ کی انعامی رقم $1 million ہے اور اس میں 5 ٹیمیں حصہ لیں گی. پاکستان کرکٹ بورڈ کا دعویٰ ہے کہ اس لیگ میں کئی صفے اول کے غیر ملکی کھلاڑی بھی حصہ لیں گے. عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں کینیا کے نکولس بیٹ نے مردوں کی 400 میٹر ہرڈلز جیت لی. کینیا ہی کے ڈیوڈ روڈیشا نے مردوں کی 800 میٹر ریس میں طلائی تمغہ جیت لیا. کینیا کے ایتھلیٹس اب تک 4 طلائی تمغے جیت چکے ہیں. برطانیہ کے موہ فارہ 5000 میٹر کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں. ابتدائی ریس کے دوران وہ کینیڈا کے ایتھلیٹ محمد احمد سے ٹکرانے کے سبب گرتے گرتے بچے، لیکن 13:19.44 میں ریس مکمل کرنے میں کامیاب ہو گئے. اگر موہ فارہ ہفتے کے روز 5000 میٹر میں طلائی تمغہ جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ مسلسل تیسرے عالمی مقابلے میں 10,000 اور 5000 میٹر کی جیت کا ڈبل مکمل کریں گے. مردوں کی 200 میٹر کی فائنل ریس کل ہوگی، جس میں یوسین بولٹ کو اپنا عالمی اعزاز برقرار رکھنے کے لیے جسٹن گیٹلن کے چیلنج کا سامنا ہوگا. 100 میٹر کی ریس میں یوسین بولٹ نے گیٹلن کو شکست دی تھی. یو ایس اوپن کے ڈراز کا اعلان کر دیا گیا ہے. مسلسل 3 سال سے ٹائٹل جیتنے والی سرینا ولیمز ٹاپ سیڈ ہیں. سرینا ولیمز اس سال ہونے والے 3 گرینڈ سلیم ٹورنامنٹس جیت چکی ہیں.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے عبدالرشید شکور. افغانستان سے آنے والی اطلاعات کے مطابق صوبہ ہلمند میں طالبان اور افغان سیکورٹی فورسز کے درمیان شدید لڑائی ہو رہی ہے، اور اس طرح امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے افغان طالبان کے نائب امیر اور حقانی نیٹورک کے سربراہ عبدالعزیز کو عالمی دہشت گردوں میں شامل کیا. تفصیل آیا چاہتی ہے، مگر اس وقت سنیے عالمی خبروں کا خلاصہ محمد عبداللہ فاروقی سے.
لندن میں خود ساختہ جلا وطنی اختیار کرنے والے پاکستان کے بلوچ رہنما برامداخ بگٹی کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کی حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور اگر بلوچ رہنما رضامند ہو تو وہ بلوچستان کی آزادی کے مطالبے سے بھی دستبردار ہو سکتے ہیں. امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے افغان طالبان کے نائب امیر اور حقانی نیٹ ورک کے سربراہ سراج الدین حقانی کے ایک اور بھائی عبدالعزیز حقانی کو عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے. افغانستان کی حکومتی فورسز اور طالبان عسکریت پسندوں کے درمیان جنوب مشرقی صوبے ہلمند کے ایک بڑے فوجی اڈے پر قبضے کے لیے شدید لڑائی جاری ہے. بنگلہ دیشی حکام نے بتایا ہے کہ میانمار کی سرحد پر بارڈر سیکیورٹی فورس اور برما کے مشتبہ علیحدگی پسندوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں جن میں ایک فوجی اہلکار زخمی ہوا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس میں سن رہے ہیں. امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے افغان طالبان کے نائب امیر اور حقانی نیٹ ورک کے سربراہ سراج الدین حقانی کے ایک اور بھائی عبدالعزیز حقانی کو عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے. پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ اورگزئی کی رپورٹ.
امریکی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ مختصر بیان کے مطابق حقانی نیٹ ورک کے سربراہ کی بھائی کا نام خاص عالمی دہشت گردوں کے فہرست میں شامل کیا گیا ہے. حقانی نیٹ ورک پر الزام ہے کہ یہ تنظیم افغانستان میں امریکی، افغان اور دیگر غیر ملکی افواج اور اہلکاروں پر حملوں میں ملوث رہا ہے. تنظیم کے سربراہ سراج الدین حقانی امریکی حکومت کے سب سے اہم اہداف میں سے ایک رہے ہیں اور اب ان کے بھائی عزیز الدین حقانی کو بھی اس لسٹ میں شامل کیا گیا ہے. افغان ذرائع کا کہنا ہے کہ عبدالعزیز حقانی آج کل حقانی نیٹ ورک کے اہم عسکری کمانڈر کے طور پر جانے جاتے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ سال اگست میں حقانی نیٹ ورک کے ایک اور اہم نظامی کمانڈر بدر الدین حقانی شمالی وزیرستان میں ایک امریکی ڈرون حملے میں مارے گئے تھے، جس کے بعد عبدالعزیز حقانی کو اس کی جگہ عسکری کمانڈر کی ذمہ داری سونپی گئی تھی. عبدالعزیز حقانی کی عمر 25 سے 30 سال کی لگ بھگ بتائی جاتی ہے. وہ عمر میں اپنے بھائی سراج الدین حقانی سے چھوٹے ہیں. امریکہ نے گزشتہ سال اگست میں عبدالعزیز حقانی کے سر پر 50 لاکھ امریکی ڈالر کا انعام بھی مقرر کیا تھا. افغان طالبان نے امریکہ کی طرف سے ان کے کمانڈروں کے سروں کی قیمتیں مقرر کرنے کے ضمن میں ایک بیان بھی جاری کیا تھا، جس میں امریکی فیصلے کی مذمت کی گئی تھی. بیان میں کہا گیا تھا کہ امریکہ اس طرح کے اقدامات کر کے ان کو اپنے مقصد اور ہدف سے نہیں ہٹا سکتا. عبدالعزیز حقانی پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اپنے بھائی بدر الدین حقانی کی ہلاکت کے بعد افغانستان میں امریکی اور اتحادی افواج پر حملوں کے اہم منصوبہ ساز رہے ہیں. حقانی نیٹ ورک کے سربراہ سراج الدین حقانی کو گزشتہ مہینے افغان طالبان کے امیر ملا محمد منصور کا نائب مقرر کیا گیا تھا، جس کے بعد تمام تر ذمہ داریاں عبدالعزیز کو سونپی گئی تھی. افغان ذرائع کے مطابق سراج الدین حقانی کے چار بھائی، جو کہ نیٹ ورک کے اہم کمانڈر بھی رہے ہیں، اب تک پاکستان اور افغانستان میں مختلف واقعات میں ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ایک بھائی افغان جیل میں قید ہیں. جلال الدین حقانی کے سب سے بڑے بیٹے نصر الدین حقانی کچھ عرصہ قبل اسلام آباد میں ایک حملے میں مارے گئے تھے، جبکہ ان کا ایک اور بیٹا بدر الدین حقانی شمالی وزیرستان میں امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہو گئے تھے. بتایا جاتا ہے کہ جلال الدین حقانی کے دو اور بیٹے عمر حقانی اور محمد حقانی افغانستان میں کاروائیوں کے دوران ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ ایک بیٹا انس حقانی افغانستان کی کسی جیل میں پابند سلاسل ہیں. بتایا جاتا ہے کہ سراج الدین حقانی اپنے بھائیوں میں دوسرے نمبر پر ہیں. خیال رہے کہ افغان جہادی کمانڈر جلال الدین حقانی اور اس کے حامی روس کے خلاف جہاد کے وقت سے پاکستان کی قبائلی علاقوں میں پناہ لیتے رہے ہیں. حقانی نیٹ ورک کے جنگجو بھی شمالی وزیرستان میں مقیم رہے ہیں. تاہم آپریشن ضرب عزب کے نتیجے میں حقانی کے شدت پسندوں کو بھی ایجنسی سے بے دخل ہونا پڑا. بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ آپریشن کے بعد حقانی نیٹ ورک سے تعلق رکھنے والے بیشتر جنگجو افغانستان کے سرحدی مقامات کی جانب منتقل ہو گئے ہیں. تاہم کچھ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ حقانی کے شدت پسند قبائلی علاقوں میں بھی دیکھے گئے ہیں، لیکن اس ضمن میں مصدق کا اطلاع نہیں ملی ہے. رفعت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور.
اور اسی دوران افغانستان کے جنوبی صوبہ ہلمند کے ضلع موسیٰ قلعہ پر طالبان نے قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. افغان حکام کا کہنا ہے کہ علاقے میں مزید فورسز روانہ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے. دوسری جانب غیر ملکی افواج نے کہا ہے کہ ان کے دو سپاہی اسی صوبے میں ہلاک کیے گئے ہیں. تفصیل کے ساتھ سید انور.
افغانستان کے جنوبی صوبے ہلمند کے ضلع موسیٰ قلعہ میں گزشتہ کئی دنوں سے افغان فورسز اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے. صوبے ہلمند کے کچھ اہلکاروں کا کہنا ہے کہ طالبان نے ضلع موسیٰ قلعہ پر قبضہ کر لیا ہے. تاہم صوبائی گورنر کے ترجمان اس اہم اور اسٹریٹجک ضلع پر طالبان کے کنٹرول کے بارے میں کہتا ہے کہ اس حوالے سے ابھی تک واضح معلومات موجود نہیں ہے. صوبے ہلمند کے صوبائی کونسل کے صدر کریم اتل نے بی بی سی کو بتایا کہ گزشتہ رات کے شدید لڑائی کے بعد ضلع کی ہیڈ کوارٹر طالبان کے ہاتھ میں آیا ہے.
نن مو مساخلا ولسوالی سہار شپڑ بجے د ولسوالی مخر او د امنی قماندانی
ہم آج صبح 6 بجے ضلع موسیٰ قلعہ کے ہیڈ کوارٹر اور پولیس کے دفاتر ہاتھ سے دے دیے ہیں. ہمارے سیکیورٹی فورسز کے افراد شہید اور زخمی ہوئے ہیں. اگر ایسے حالات ہوں اور مرکزی حکومت ان فورسز کے مدد کے لیے اقدام نہ کرے, اس بات کا ڈر ہے کہ وہاں موجود سیکیورٹی فورسز مزید مشکلات کا سامنا کریں گے. ہلمند صوبائی کونسل کے صدر کا کہنا ہے کہ ضلع موسیٰ قلعہ میں گزشتہ کئی دنوں سے افغان فورسز اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی کے نتیجے میں 18 افغان سپاہی مارے گئے ہیں اور 40 کے قریب زخمی ہوئے ہیں. موسیٰ قلعہ میں مقامی حکام نے بھی صحافیوں کو بتایا ہے کہ گزشتہ دنوں میں مزید اضافی فورسز کی درخواست کیے تھے, تاہم کوئی توجہ نہیں ہوئی ہے, اس لیے طالبان پیش قدمی کر چکے ہیں. دوسری جانب ہلمند گورنر کے ترجمان عمر زواک نے بی بی سی کو بتایا کہ موسیٰ قلعہ میں مزید فورسز بھیجنے کی تیاری کی گئی ہے. گزشتہ رات ہماری فورسز کی جانب سے موسیٰ قلعہ میں بمباری بھی ہوئی ہے. مخالفین کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے اور ہمارے تقریباً 10 سپاہی ابھی زخمی ہیں. جنگ اب بھی جاری ہے. ابھی تک ہمارے پاس مشخص معلومات موجود نہیں ہے کہ ضلع کے مرکز پر طالبان نے قبضہ کیا ہو. طالبان نے بھی کہا ہے کہ ان کے جنگجوؤں نے ضلع موسیٰ قلعہ پر قبضہ کر لیا ہے. دوسری جانب افغانستان میں مقیم غیر ملکی افواج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آج صبح صوبہ ہلمند میں ان کے 2 فوجی مارے گئے ہیں. بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ افراد ان لوگوں کی جانب سے مارے گئے ہیں جو افغان آرمی کے یونیفارم میں تھے. غیر ملکی افواج کا کہنا ہے کہ جوابی کارروائی میں 2 حملہ آور بھی مارے گئے ہیں. تاہم غیر ملکی افواج کے بیان میں یہ واضح نہیں کیا گیا ہے کہ یہ حادثہ صوبہ ہلمند کے کس علاقے میں پیش آیا ہے اور مرنے والے 2 سپاہیوں کا تعلق کس ملک سے ہے. سعید انور, بی بی سی, کابل.
افغانستان میں تشدد کے واقعات پر مبنی یہ رپورٹ پیش کر رہے تھے کابل سے سید انور. موسیٰ قلعہ پر قبضہ کا دعویٰ کیا طالبان نے, اور مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر طالبان موسیٰ قلعہ پر قبضہ کر لیتے ہیں تو چند ہفتوں میں ہلمند میں طالبان کے قبضے میں جانے والا یہ دوسرا ضلع ہوگا اسی صوبے کا. اور اس سے پہلے جیسے کہ ذکر ہوا کہ امریکہ نے افغان طالبان کے ایک اہم دھڑے حقانی نیٹورک کے ایک رہنما عبدالعزیز حقانی کو عالمی سطح پر مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے. عبدالعزیز حقانی نیٹورک کے سربراہ سراج الدین حقانی کے بھائی ہیں. میں نے اس خطے کے امور کے ماہر اور طالبان کے معاملات پر گہری نظر رکھنے والے صحافی اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی سے بات کی.
دیکھیں, امریکہ نے تو ستمبر 2012 میں حقانی نیٹورک کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا اور ان کے اوپر پابندیاں لگائی گئی تھی. یہ جو حقانی نیٹورک ہے, یہ مولوی جلال الدین حقانی نے 1980 کے عشرے میں بنایا تھا, اور یہ اس وقت روسی فوج کے خلاف جنگ کر رہا تھا. افغان کمیونسٹ حکومت کے خلاف بھی اس نے جنگ کی تھی, اور بعد میں یہی جلال الدین حقانی جو تھے یہ افغانستان میں وزیر بنے طالبان کی حکومت میں. اس سے پہلے بھی وزیر رہے, پھر یہ طالبان تحریک کا حصہ بن گئے. تو ان کے جو باقی بیٹے ہیں ان کے اوپر بھی اس طرح کی پابندیاں لگی تھیں. ان کے 8 بیٹے ہیں, 4 جو ہیں وہ اس جنگ میں مارے گئے ہیں, اور اب جو 4 رہتے ہیں اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ عبدالعزیز حقانی کی بڑی اہمیت ہے. دیکھیں, حقانی نیٹورک کے تو جو سربراہ ہیں اس وقت وہ سراج الدین حقانی ہیں جو کہ عبدالعزیز حقانی کے بڑے بھائی ہیں.
ٹھیک ہے.
اور وہ چونکہ اکثر وہ انڈر گراؤنڈ رہتے ہیں اور ان کے اوپر $5 million کی انعامی رقم کا اعلان کیا گیا ہے, تو کہتے ہیں امریکی حکام یہ کہتے ہیں باقی لوگ بھی کہ عبدالعزیز حقانی جو ہیں وہ اصل میں تنظیم کو چلا رہے ہیں. تو ان کو روکنے کے لیے اور ان کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں تاکہ حقانی نیٹورک کو کمزور کیا جا سکے.
کہ اس سے پہلے بھی کئی لوگوں پر پابندی لگائی گئی ہے, ایک تو کہ کون اہم لوگ ہیں حقانی نیٹورک کے جن پر پابندی لگی, اور کیا حاصل کرنے کی کوشش کیا کی گئی پابندی لگا کے؟
دیکھیں اب تو یہ ہے کہ جو اس کے سربراہ ہیں سراج الدین حقانی, ان کو خلیفہ بھی کہتے ہیں, ان کے اوپر پابندیاں ہیں, اور جو تین اور چار بھائی ان کے مر گئے تو ظاہر ہے اس سے بھی یہ کمزور ہوئے. لیکن ابھی قاری ذاکر ہیں ایک, وہ بڑے اہم کمانڈر ہیں حقانی نیٹورک کے, ان کے اوپر پابندی ہیں. اور ان کے ایک اور بڑے اہم کمانڈر تھے مولوی سنگین, تو ان کے اوپر پابندیاں تھیں لیکن بعد میں وہ بھی مارے گئے. تو ان کے کافی اور بھی لوگ ہیں ان کے اوپر پابندیاں ہیں, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے کوئی خاص اثر نہیں پڑا حقانی نیٹورک کے اوپر یا طالبان تحریک کے اوپر, کیونکہ یہ جو پابندیاں لگتی ہیں اس میں یہ ہے کہ پھر امریکی ادارے, ان کے بینک, ان کے لوگ جو ہیں وہ حقانی نیٹورک کے ساتھ کوئی کاروبار, کوئی رابطہ نہیں کر سکتے.
اور یہ لوگ تو کوئی امریکہ سے کاروبار کر ہی نہیں رہے,
بالکل ان کا نہ بینک میں اکاؤنٹ ہوتا ہے, نہ یہ سفر کرتے ہیں, نہ ان کا کوئی کاروبار ہے امریکہ کے ساتھ. تو میرے خیال میں حقانی نیٹورک کے اوپر اثر تو نہیں پڑے گا, لیکن اس کا یہ ہے کہ اگر یہ پاکستان میں ہے تو پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھے گا کہ ان کو نکالا جائے.
تو یوسف صاحب, یہ ظاہر ہے کہ یہ پابندی لگی ہے, یہ اس قسم کے ٹیررزم کی یعنی دہشت گردوں کی فہرست میں ان کا نام آیا ہے عبدالعزیز صاحب کا, یہ حقانی نیٹورک پر ہی ظاہر ہے اس وقت دباؤ بڑھ رہا ہے. تو حقانی نیٹورک کا نمائندہ تو شامل تھا ان طالبان کے وفد میں جس نے افغان حکومت سے بات چیت کی پاکستان کے ایک تفریحی مقام مری میں ابھی کچھ عرصے پہلے. تو اس وقت کیا امریکی حکومت کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ حقانی نیٹورک جب یہاں پر موجود ہے تو پھر اس کو مزید کیوں سختی کرے اس کے خلاف؟
ہاں, یہ واقعی بڑی عجیب بات ہوئی. 7 جولائی کو مری میں جب مذاکرات کا پہلا دور ہوا تو جو افغان طالبان کا ڈیلیگیشن تھا اس میں حقانی نیٹورک کے دو نمائندے تھے, ابراہیم حقانی جو کہ جلال الدین حقانی کے چھوٹے بھائی ہیں, اور یحییٰ حقانی جو سراج الدین حقانی کے کزن ہیں. اور بظاہر تو اس وقت نہ افغان حکومت نے اعتراض کیا, نہ امریکہ نے, نہ چینیوں نے, لیکن میرے خیال میں جو حالیہ دنوں میں کابل میں بڑے بڑے حملے ہوئے, افغان حکومت نے کہا کہ اس میں حقانی نیٹورک کا ہاتھ ہے اور اس میں کچھ امریکی بھی مارے گئے تھے, تو لگتا یہ ہے کہ اس کے بعد امریکہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مزید دباؤ بڑھایا جائے حقانی نیٹورک کے اوپر. اور اب ظاہر ہے امریکہ نے پاکستان سے بھی کہا ہے کہ اگر حقانی نیٹورک کے خلاف صحیح طریقے سے کارروائی نہیں ہوئی شمالی وزیرستان میں اور باقی علاقوں میں, تو پھر پاکستان کو جو کوالیشن سپورٹ فنڈ, جو امداد ملتی ہے, وہ امداد کی جو آخری قسط ہے وہ روک لی جائے گی.
اچھا, ایک چیز بتائیے کہ طالبان کے کچھ دھڑے ٹوٹ کر ISIS کی طرف بھی جا رہے ہیں, تو کیا حقانی نیٹورک کا بھی امکان ہے کہ اس طرف جا سکتے ہیں یا یہ اپنی جگہ پر مضبوط کھڑے رہیں گے؟
نہیں, میرے خیال میں یہ طالبان کی تحریک کا حصہ رہیں گے, اور ابھی تو ان کا تعلق اور بھی مضبوط ہو گیا ہے جب سے ملا محمد عمر کے انتقال کی خبر آئی ہے, جب سے ان کے جانشین کے طور پر ملا اختر محمد منصور کا انتخاب ہوا ہے, تو انہوں نے سراج الدین حقانی کو اپنا معاون مقرر کیا ہے.
یہ تھے طالبان کے معاملات پر گہری نظر رکھنے والے صحافی اور تجزیہ کار رحیم اللہ یوسفزئی, جو ذکر کر رہے تھے امریکہ کے اس فیصلے کے پر اور تبصرہ کر رہے تھے جس میں امریکہ نے افغان طالبان کے ایک اہم دھڑے حقانی نیٹورک کے اہم رہنما عبدالعزیز کو مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر دیا ہے. اور پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں سیکیورٹی فورسز کے ایک کارروائی میں 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں. سرکاری حکام کے مطابق ہلاک ہونے والے 4 افراد کا تعلق فرقہ وارانہ شدت پسند تنظیم سے تھا. حکام کا دعویٰ ہے کہ 4 افراد سیکیورٹی فورسز سے فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک ہوئے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم.
ان افراد کی ہلاکت کا واقعہ کوئٹہ کے نوائی علاقے میاں گنڈی میں پیش آیا. سرکاری ذرائع کی جانب سے میڈیا کو فراہم کردہ معلومات کے مطابق اس علاقے میں ایک کلعدم شدت پسند تنظیم سے تعلق رکھنے والے افراد کی موجودگی کی اطلاع تھی.
اس اطلاع پر گزشتہ شب اساس اداروں اور فرنٹیئر کور نے میاں گنڈی میں کارروائی کی۔ ذرائع نے دعویٰ کیا کہ اس کارروائی کے دوران سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کا شدت پسندوں سے فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ رات گئے تک جاری رہنے والی اس کارروائی کے بعد یہ بتایا گیا کہ اس میں 4 شدت پسند ہلاک ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق اس کارروائی کے دوران فرنٹیئر کور کا ایک اہلکار بھی زخمی ہوا۔ ہلاک ہونے والے افراد کی لاشوں کو پوسٹ مارٹم اور شناخت کے لیے سیول اسپتال کوئٹہ منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ہلاک ہونے والے 4 افراد کا تعلق فرقواریت کی بنیاد پر شدت پسندی کارروائیوں میں ملوث تنظیم سے تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے افراد کوئٹہ شہر اور گرد و نواح کے مختلف علاقوں میں فرقواریت کی بنیاد پر ٹارگٹ کلنگ اور شدت پسندی کی مختلف کارروائیوں میں ملوث تھے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان میں انتہا پسندی کے مقابلے کے لیے نافذ العمل قومی ایکشن پلان کے تحت مدارس کے نظام میں اصلاحات لانے کی حکومتی پالیسی بظاہر ابہام کا شکار نظر آتی ہے۔ حال ہی میں صوبہ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب میں موجود کسی بھی مدرسے کا انتہا پسندی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا بیان ایسے وقت آیا ہے جب وفاقی وزیر داخلہ نے چند دن پہلے تسلیم کیا کہ مدارس میں اصلاحات سست روی کا شکار ہیں۔ مدارس میں اصلاحات کو قومی ایکشن پلان کا اہم جزو بنایا گیا ہے، مگر بیشتر ماہرین مدارس میں اصلاحات کے عمل کی شفافیت پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ اس کی وجوہات سنیے اسلام آباد سے ہماری ساتھی ارم عباسی سے۔
پاکستان میں مدارس کو مرکزی دھارے میں لانے کی بحث سابق فوجی عامر پرویز مشرف کے دور سے شروع ہے، مگر تاحال اس پر عمل درآمد ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ پاکستانی پارلیمنٹ نے قومی ایکشن پلان میں ان دینی مدارس کے خلاف کارروائی کرنے کو اہم جز قرار دیا ہے جو ملک میں انتہا پسندی پھیلانے کا درس دے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے گزشتہ روز دعویٰ کیا کہ صوبہ پنجاب کے مدارس انتہا پسندی سے پاک ہیں۔ انہوں نے اپنی کوششوں سے متعلق تفصیل دیتے ہوئے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے صوبے کے 13,000 سے زیادہ مدارس سے متعلق معلومات حاصل کی ہیں۔ ان معلومات کے مطابق ان مدارس میں 1,000,000 سے زیادہ طالب علم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز نے مدارس اور یونیورسٹیز پر چھاپے مار کر بیشتر افراد کو گرفتار بھی کیا ہے۔ اس سے قبل وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار خان نے بتایا کہ حکومت پاکستان نے 61 انتہا پسند تنظیموں کو کالعدم قرار دیا ہے۔ تو کیا ان کالعدم تنظیموں کے پاکستان اور بالخصوص پنجاب میں مدارس موجود ہیں؟ اس سلسلے میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کے سربراہ عامر رانا نے کہا،
جو بینڈ آرگنائزیشن ہیں اور جو حکومت نے خود کی ہوئی ہے اور جن کا نام لیا ہے چودھری نثار صاحب نے 61+1 کا، تو ان کے بھی تو مدرسے ہیں اور وہ پنجاب کے اندر ہیں۔ کیا ان کا تعلق ان ملیٹنسی کے ساتھ نہیں ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان سے منسلک جو مدارس ہیں ان کا تعلق نہیں ہے ملیٹنسی کے ساتھ، تو پھر اس لسٹ کا کیا مطلب ہے جو وفاقی وزارت داخلہ نے اس کو جاری کیا؟ اس سے پہلے جو شجاع خان زادہ صاحب اپنی شہادت سے پہلے وہ بار بار کہتے رہے کہ مجموعی طور پہ مدارس میں ملیٹنسی نہیں ہے، لیکن کچھ مدارس ہیں اور ان کا کچھ، وہ 50 سے زائد مدارس کا ذکر بھی کرتے تھے کہ جن کا تعلق بنتا ہے اور جن کو باہر سے کوئی مدد بھی ملتی ہے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے رہنما نوید چودھری کہتے ہیں کہ پنجاب میں بعض ایسے مدارس موجود ہیں جن کی آڑ میں نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
ان کو دیکھنا چاہیے کہ اس مدرسوں کی آڑ میں کون ملیٹنسی بڑھا رہا ہے، وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مدرسوں کے سلیبس تو ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن اسی کی آڑ میں بہت سے ایسے ہیں مدرسوں کے اندر ایسی موومنٹ چلتی ہے، جیسے آپ نے اسلام آباد میں دیکھا ہوگا جب مسجد لال مسجد والا اور اس کے بعد جو چیزیں آئی تھی آپ کے سامنے۔
عامر رانا کہتے ہیں کہ اپنے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے سیاستدانوں اور بعض دینی مدارس کا الحاق انتہا پسند سوچ کے خاتمے میں بڑی رکاوٹ ہے۔
یہ لگتا ہے کہ یہ پھر ایک پنجاب شاید اسٹیٹ آف ڈینائل کے اندر جا رہا ہے، اور یہ کوئی اچھا انڈیکیشن نہیں ہے۔ جو پنجاب کے اندر مہم شروع ہوئی تھی اور جو سرچ آپریشن ہوئے تھے اور اس میں بہت ساری گرفتاریاں ہوئی تھیں، اگر پھر یہاں ایک کنٹراڈکشن دیکھ لیں، جو وزیر داخلہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی 62,000 آپریشن ہوئے اور 68,000 لوگ پکڑے گئے، اس میں سے بیشتر لوگ تو پنجاب سے پکڑے گئے، اور یہ خود ان کی حکومت، پنجاب کی حکومت وہ فگر بار بار جاری کرتی رہی ہے اپنی کارکردگی کو دکھانے کے لیے۔ تو اگر اب ان کا موقف بدلا ہے تو کیا پھر یہ سارے اعداد و شمار عوام کی آنکھ میں دھول جھونکنے کے لیے؟
ماہرین کے بقول بعض دینی مدارس کو انتہا پسندی سے جدا کرنے کے لیے سیاسی عزم کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس سلسلے میں بلا تفریق کاروائی کی جائے۔ ارم عباسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
عذرا بھارت کا رخ کرتے ہیں۔ ہندوستان کی مغربی ریاست گجرات میں گزشتہ رات سے تشدد کے واقعات جاری ہیں اور پولیس کی فائرنگ میں مجموعی طور پر 3 لوگوں کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ تشدد کا سلسلہ گزشتہ رات احمد آباد میں ایک ریلی کے بعد شروع ہوا تھا۔ یہ ریلی ریاست کی طاقتور پٹیل برادری نے ریزرویشن کا مطالبہ منوانے کے لیے منعقد کی تھی۔ تشدد پر قابو پانے کے لیے فوج کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات دہلی سے ہیں سہیل حلیم۔
گجرات کی پٹیل برادری خوشحال بھی ہے اور سیاسی اعتبار سے طاقتور بھی۔ ہندوستان کے پہلے وزیر داخلہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کا تعلق اسی برادری سے تھا اور موجودہ وزیر اعلیٰ کا بھی، لیکن اب یہ لوگ سرکاری ملازمتوں اور تعلیمی اداروں میں ریزرویشن کا مطالبہ کر رہے ہیں اور حیرت انگیز طور پر ان کی قیادت ہاردک پٹیل نام کے ایک نوجوان نے سنبھال رکھی ہے جن کی عمر صرف 21 سال ہے۔
ہم نے برسوں سے کہا ہے کہ گجرات کے اندر جو پاٹیدار ہت کی بات کرے گا وہی پاٹیداروں پہ راج کرے گا، ورنہ کوئی نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ جو ہمارے ہت کی بات کرے گا وہ یہاں صحیح سلامت طریقے سے ہم پر راج کرے گا۔
ہاردک پٹیل اچانک ریاستی حکومت کے لیے درد سر بن گئے ہیں
اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک پٹیل پورے ہندوستان کو ایک جٹ کر سکتا ہے تو ہم تو 50 لاکھ ہے، 1 کروڑ 80 لاکھ ہے، پورے ہندوستان میں 27 کروڑ ہے، ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ اگر دو گے تو پیار سے لیں گے، نہیں تو چھین لینا ہمیں بھی آتا ہے۔
ان کے جلسوں میں بڑی تعداد میں لوگ پہنچ رہے ہیں اور تخمینوں کے مطابق کل کی ریلی میں کئی لاکھ لوگوں نے شرکت کی تھی۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ دوسری برادریوں کو حاصل ریزرویشن کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے ہیں۔
جو او بی سی والے لوگ ہوتے ہیں ان کو انعامت ملتی ہے کیونکہ اس کو 60% ہوتے پھر بھی وہ جاب پہ لگ جاتے، ہمیں 80% ہونے کے باوجود بھی ہم جاب پر نہیں لگ سکتے۔
ہمارے لڑکے کو 94% ہوتا ہے تو بھی ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن نہیں ملتا، آرکشن والے کو 60 سے کم ہوتا ہے تو بھی ملتا ہے، نوکری میں بھی نہیں ملتا ہے، اور نوکری ملتی ہے تو منڈل پنچ سے وہ ہمارا صاحب بن جاتا ہے، ہم وہاں سے وہاں رہتے ہیں۔
ہمارے میں میرے بھائی کو 90% تھا پھر بھی وہ کھیت میں لگے ہوئے ہیں اور 50% والے بھی جاب پہ لگ گئے ہیں، تو اسی لیے ہم اس آندولن میں جڑے ہوئے ہیں۔
ریلی میں ہاردک پٹیل اور دوسرے رہنماؤں نے یہ مطالبہ کیا کہ وزیر اعلیٰ آنندی بین پٹیل خود ان کا میمورینڈم وصول کریں اور اس کے بعد انہوں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ پولیس نے انہیں مختصر مدت کے لیے گرفتار کیا تو تشدد کے واقعات شروع ہو گئے۔ اسی سلسلے میں انہوں نے آج بھی ریاست میں بند کی اپیل کی تھی جس کے دوران ریاست کے کئی علاقوں میں تشدد کے واقعات پیش آئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات کے عوام سے امن قائم رکھنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے ٹی وی پر ایک ریکارڈڈ پیغام میں کہا کہ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جا سکتا ہے۔
ماری سو ناگرک بھائیو بہنوں نے بنتی ہے کہ اتارے ایک جو منتر ہوئے اپڑو شانتی، در ایک سمسیا نو اکیل بات چیت دوارا آوتو جو ہوئی ہے۔
نریندر مودی خود 3 مرتبہ گجرات کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ پٹی در یا پٹیل برادری کا یہ مطالبہ ان کے لیے سخت مشکلات پیدا کر سکتا ہے کیونکہ یہ لوگ روایتاً بی جے پی کی حمایت کرتے رہے ہیں، لیکن اب اچانک ایک ایسا مطالبہ منوانے کے لیے متحد ہو گئے ہیں جسے حکومت کے لیے نہ منظور کرنا آسان ہوگا نہ مسترد۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
اور پھر پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ پاکستان میں ٹیکس نظام پر تحقیق کرنے والے ایک سرکاری ادارے نے ٹیکس ادا نہ کرنے کے رجحان کو ملک کی بقا کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا ہے۔ مالیاتی اور سماجی معاملات پر تحقیق کرنے والے ادارے رفتار نے پاکستان کے ٹیکس نظام پر کی جانے والی حالیہ تحقیق میں بتایا کہ پاکستان ان گنتی کے چند ملکوں میں شامل ہے جہاں ٹیکس دینے کی شرح دنیا میں سب سے کم ہے۔ رفتار نامی اس ادارے کے ایک اہم رہنما اور محقق ثاقب شیرانی سے میں نے کچھ دیر بات کی اور جانا چاہے ایسا کیوں ہے۔
پاکستان میں جب تک ٹیکس کی اصلاحات نہیں ہوتی ہیں، ایک فنکشننگ سٹیٹ اور ایک ڈائنامک اکانومی پاکستان نہیں بن سکتا۔ یہ ہمارا سب سے بنیادی مسئلہ ہے، ایگزسٹینشل تھریٹ ہے پاکستان کو لانگ رن میں۔ اور اس میں اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو بہت ہی حیران کن بات ہے कि पाकिस्तान में 5 लाख लोग से कम इनकम टैक्स का गोशवारा दाखिल करते हैं और टैक्स अदा करते हैं। 9-9.5% हमारी GDP का टैक्स जमा होता है। औसतन हमारे जैसे ममालिक 13-15% जमा करते हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से पाकिस्तान की तकरीबन 19 करोड़ की आबादी में 5 लाख लोग का मतलब है 0.3%, 0.3% लोग हैं सिर्फ पाकिस्तान में जो गोशवारा दाखिल करते हैं और टैक्स अदा करते हैं। तो ये ऑब्वियसली एक अनसस्टेनेबल सिचुएशन है जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे जो मसाइल हैं जन्म ले रहे हैं।
तो इसकी बुनियादी वजह क्या है?
एक ऑब्वियसली वजह नहीं है, काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। 3-4 चीजों का अमल दखल है। जिस तरीके से स्टेट में बेसिकली पॉलिटिकल विल नहीं है अपने आप को या अपने कंस्टिट्यूएंट्स को टैक्स करना, तो एक छूट इकोसिस्टम बना हुआ एग्जेम्पशंस का और छूट का, और लोगों के हाथ नहीं डालना, और क्योंकि स्टेट ने तो चलना है और उसको वसाइल चाहिए। फिर इनकम टैक्स के बजाय हुकूमतों ने इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर इन्हिसार किया, उसका बोझ आम बंदे पे पड़ता है, हाँ वो छोटा सा टेलीफोन का कार्ड ले रहा हो
या दुकान से कोई चीज खरीद रहा हो। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपने जो टैक्स की अदम अदायगी का जो रुझान है उसको पाकिस्तान की सलामती के लिए या वजूद के लिए बड़ा खतरा करा दिया है, ये क्यों?
क्योंकि जो एक स्टेट का डिके हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस का डिके हो रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा जो पहलू है वो ये है कि हमारे पास वो वसाइल नहीं है जो हम एक फंक्शनिंग स्टेट के तौर पर अपने पॉपुलेशन के ऊपर खर्च कर सकें। फॉर एग्जाम्पल हमें यूनिवर्सल हेल्थ और एजुकेशन के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि हम टैक्स से लोगों से वसूल नहीं कर पा रहे हैं। जब स्टेट वेकेट करना शुरू करती है बहुत सारे अपने अहम और बुनियादी फराइज, तो ऑब्वियसली नॉन स्टेट एक्टर्स आहिस्ता आहिस्ता इंक्रोच करते हैं। तो इस अगर तनासुब से देखें तो ये बहुत संगीन प्रॉब्लम है।
इसके नतीजे में जो आम आदमी को तालीम नहीं मिल रही, सेहत नहीं मिल रही, तो वो रियासत को कैसे खत्म कर सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में तो तासुर ये है कि रियासत की सलामती की सबसे बड़ी जमानत तो फौज है।
अगर वो आर्ग्यूमेंट भी आप मंतकी अंजाम पे लेके जाएं, आप अगर आप उस पे यकीन करते हैं, उसमें भी टैक्सेस का अमल दखल है, क्योंकि फौज जाहिर बात है उतनी ही स्ट्रांग हो सकती है जितना उसके पास वसाइल की मौजूदगी है। आई थिंक सिर्फ फौज की बात नहीं है, ये देखना है कि मुल्क कैसे मुस्तहकम होते हैं और कैसे तरक्की करते हैं, वो जाहिर बात है फौज की बलबूत पे नहीं करते, वो करते हैं तालीम पे खर्च करके, सेहत की बुनियादी सहूलियात देके, और बहुत सारे जो दीगर एक फंक्शनिंग स्टेट के जो फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करके। जब तक टैक्स रेवेन्यू से ये कलेक्ट नहीं होगा जो एक स्टेट का फंक्शन है और बहुत सारे और फंक्शंस हैं, ये परफॉर्म नहीं हो रहे होंगे।
अच्छा, हमारे यहाँ एक तासुर ये भी है कि इलीट एक ऐसी है जो टैक्स नहीं लगाना चाहती, लेकिन पाकिस्तान में कई मरतबा फौज आई है, उन्होंने इख्तदार पे कब्जा किया और सियासतदानों से लेकर बहुत सारे लोगों को हटाया भी है, सजाएं भी दी हैं, जेलों में भी डाला है और जबरदस्ती वसूलियां भी की हैं, क्या उसके बावजूद वो भी नहीं टैक्स लगा सके?
नहीं जी, अब अफसोस से तो जाहिर बात है यही कहना पड़ेगा कि फौजी हुकूमतें जो हैं वो भी इसमें नाकाम रहीं, और उसकी भी एक बुनियादी वजह ये है कि फौज भी आखिरकार उसी इलीट स्ट्रक्चर का ही हिस्सा है, ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। और जब हमारी पीछे जो फौजी हुकूमत आई है जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की, उन्होंने वही मॉडल फॉलो किया जो पिछली वालों ने किया कि जो सपोर्ट बेस इनका बनता है वही अनासर बनते हैं जो रुकावट है टैक्स की इस्लाहात में,
यानी वही इलीट हलका जो है वो फौज का हामी और नासिर बन जाता है। लेकिन ये बताइए कि जब भी सारा का सारा इलीट की वजह से रुकावट है, फौज भी नहीं कर सकती, खुद लीड करना नहीं चाहते हैं, तो फिर तब्दीली का इम्कान कैसे पैदा होगा?
मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें नसीब हुई है, पॉजिटिव नहीं अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव है, कि जिस नीच पे पाकिस्तान पहुंच गया, जो हालात है हमारे कि हम तालिबान से और इंटरनल इंसर्जेंसी से भी लड़ रहे हैं, हमारी पॉपुलेशन बढ़ भी रही है, अर्बनाइज भी हो रही है और उसकी सहूलियात नहीं मिल रही है, इसमें एक क्राइसिस की जो एलिमेंट है उसकी वजह से अब जो बरसर इख्तदार है उनका भी ये ख्याल है कि ये सिचुएशन अनसस्टेनेबल है। तो जैसे बाकी मामलात में उन्होंने अपनी निगाह डाली है, मेरा ख्याल है इस मामले पे भी डालना शुरू हो गए हैं। बुनियादी इस्लाह के बगैर पाकिस्तान फंक्शन नहीं कर पाएगा।
रिफ्तार नामी एक गैर सरकारी तंजीम की तहकीकती रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने खबरदार किया है कि पाकिस्तान में टैक्स अदा न करना मुल्क की सलामती के लिए शायद सबसे बड़ा खतरा है। इस पर बात कर रहे थे साकिब शेरानी, जो इसी तंजीम के एक अहम मुहक्किक हैं। और BBC Urdu.com की रिपोर्ट पर खबर है कि خرچہ چاہیے تو سیکس سے گریز کرے. یعنی حال ہی میں جنوبی بھارت کی ایک عدالت نے فیصلہ دیا کہ جس کے مطابق اگر ایک خاتون کو کسی دوسرے مرد سے جنسی تعلقات کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے تو اپنے سابق شوہر سے نان نفقے کا مطالبہ نہیں کر سکتی. تفصیل کے لیے bbc.com کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ہی آج کے سیر بین کا وقت ختم ہو جاتا ہے. سیر بین کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی, پروڈیوسر تھی نازیہ میمن, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے گرہم وائٹ, جبکہ اسلام آباد سے تکنیکی معاونت عامر صدیق نے. ثقلین امام کو تمام ساتھی سمجھ اجازت دیجیے, مگر آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی سے.
سوئٹزرلینڈ میں خود ساختہ جلا وطنی اختیار کرنے والے پاکستان کے بلوچ رہنما برامداخ بگٹی کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کی حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں, اور اگر بلوچ رہنما رضامند ہوں تو بلوچستان کی آزادی کے مطالبے سے دستبردار ہوا جا سکتا ہے. امریکی ریاست ورجینیا میں ٹی وی کی لائیو نشریات کے دوران ایک خاتون رپورٹر اور کیمرامین کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے. افغانستان کی حکومتی فورسز اور طالبان عسکریت پسندوں کے درمیان جنوب مشرقی صوبے ہلمند کے ایک بڑے فوجی اڈے پر قبضے کے لیے شدید لڑائی جاری ہے. بھارتی ریاست گجرات میں نسلی فسادات کے دوران ایک باپ اور بیٹے سمیت کم از کم 6 افراد ہلاک اور درجنوں پولیس اسٹیشن نظر آتش کر دیے گئے ہیں, جس کے بعد وہاں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے. اور اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جنوبی سوڈان کے صدر سلوا کیر باقیوں کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کر لیں تو وہاں اس پر فوری عمل درآمد کرایا جا سکتا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.